نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالبات قرآن سیریز میں خوش آمدید. الحمدللہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب اور مقامات کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سیریز کا چوتھا حصہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اور پچھلی مرتبہ ہم نے نفاق کے موضوع پر حقیقت نفاق کے عنوان سے تفصیلاً گفتگو کی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورۃ المنافقون کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آج انشاءاللہ اس سیریز میں سورۃ المنافقون کا مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا اور حقیقت نفاق پر پچھلی مرتبہ ہم بات مکمل کر چکے تھے. آج کا درس ناظرین کرام آئیے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مطالبات قرآن سیریز حصہ چہارم کا درس ششم یعنی چوتھے حصے کا چھٹا یہ درس ہے. جہاد سے اعراض کی سزا نفاق یعنی اللہ کے دین پر عمل اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت, اس کا عنوان ہے جہاد, اور اس سے اعراض کی سزا ہے نفاق. آج یہ بات ہم انشاءاللہ سورۃ المنافقون کی روشنی میں سمجھیں گے. مزید برآں چوتھا حصہ, اس کا عنوان تواصب الحق ہے اور یہ دروس ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور آج باقاعدہ 23واں درس ہے اس پوری سیریز کا جو کہ سورۃ المنافقون کے مطالعے پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گے. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرنے کے ذریعے سے. قرآن حکیم کی تلاوت پیش خدمت ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام الحمدللہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے ہمارے سامنے اور چلتے ہمیشہ کی طرح بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تمہیدی نکات کے مطالعے کی طرف. تمہیدی نکات میں آج ایک اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے سورتوں کے مضامین کے ربط کے اعتبار سے. آپ اسکرین میں ملاحظہ فرمائیے, لکھا ہے قرآن حکیم میں سورہ منافقون سے پہلے سورہ صف اور سورہ جمعہ ہیں. ان دو سورتوں کے ساتھ سورہ منافقون کا ربط یہ ہے کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ کا موضوع ہے غلبہ دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ اور اس کا اساسی طریقہ کار, جبکہ جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض کا نتیجہ ہے نفاق جو کہ موضوع ہے سورہ منافقون کا. آپ کے علم ہے کہ سورہ صف کا ہم نے مطالعہ کیا, جہاد و قتال فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کی سربلندی, یہ موضوعات سامنے آئے. پھر ہم نے سورہ جمعہ کا مطالعہ کیا تھا, اساسی یعنی بنیادی طریقہ کار, قرآن حکیم سے جماعت بھی تیار کی نبی اکرم علیہ السلام نے اور انقلابی جد و جہد برپا فرمائی. اب سورہ منافقون کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس انقلابی جد و جہد جہاد فی سبیل اللہ سے اعراض کرنا یہ پھر نفاق قرار پاتا ہے اور اس اعراض کے نتیجے میں نفاق میں لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں. یہ موضوع ہے سورۃ المنافقون کا جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں. مزید بر آگے لکھا ہے قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے فوراً بعد سورہ تغابن آئی ہے. سورہ منافقون کا موضوع ہے حقیقت نفاق جبکہ سورہ تغابن کا موضوع ہے حقیقت ایمان. نفاق در حقیقت کفر حقیقی ہے جو ایمان حقیقی کی ضد ہے. اس بات کو تھوڑا سمجھتے ہیں. سورہ منافقون کے بعد سورہ تغابن, اور آپ کو یاد ہوگا اس سیریز کے دوسرے حصے میں ایمانیات پر گفتگو ہوئی تھی اور سورہ تغابن کا ہم نے تفصیل سے مطالعہ کیا تھا اور سورہ تغابن میں حقیقت ایمان کا ذکر تھا اور سورہ منافقون میں حقیقت نفاق کا ذکر آ رہا ہے. تو نفاق ضد ہے حقیقی ایمان کی, یہ بات تو واضح ہو گئی. اگلا جملہ ہم نے لکھا ہے نفاق در حقیقت کفر حقیقی ہے. ایک ہوتا ہے کفر عقیدے کا، وہ تو کھلے کافر ہوتے ہیں، ایک کفر ہوتا ہے عمل میں، وہ کلمہ گو مسلمان یہ گڑبڑ کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تفصیلات آ چکی ہیں پہلے بھی. لکھا ہے نفاق در حقیقت کفر حقیقی ہے جو ایمان حقیقی کی ضد ہے. دل میں واقعتاً ایمان ایمان حقیقی ہو، عمل ثبوت پیش کرے گا اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل ہو رہا ہوگا. لیکن اگر اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا اور دعویٰ ہے ایمان کا، تو یہ کفر حقیقی ہے جو حقیقی ایمان کی ضد ہے. ایمان واقعتاً دل میں ہو، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مراحل بھی طے ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور اگر دعویٰ ہے اسلام کا اور اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد میں شریک نہیں عملاً، تو یہ کفر حقیقی کا طرز عمل ہے جس کو نفاق کہا جاتا ہے. تمہیدی نکات میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آیات کے تجزیے کی طرف چلتے ہیں. سورۃ المنافقون کا جب مطالعہ کر رہے ہیں، پہلی تین آیات مرض نفاق کے ابتدائی تین درجات کا بیان اس میں آئے گا. اور ناظرین کرام، حقیقت نفاق کا موضوع نے پچھلے پروگرام میں تفصیلاً سمجھا تھا، چنانچہ آج سورۃ المنافقون کا مطالعہ مختصراً پیش کیا جائے گا، کیونکہ وہ باتیں جو تفصیل سے حقیقت نفاق والے موضوع میں آ چکی، اب سورۃ المنافقون کی آیات کی روشنی میں مختصراً ان کو ہم انشاءاللہ سمجھ لیں گے. تو پہلی تین آیات میں مرض نفاق کے ابتدائی تین درجات کا بیان، پھر آیات 4-8 مرض نفاق کا چوتھا درجہ اور اس مرض کی ہلاکت خیزی، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. چوتھا درجہ بھی اور اس مرض کی یعنی نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان آئے گا. پھر آیت نمبر 9 مرض نفاق کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر، کیوں یہ نفاق پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے بھی، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے بھی، تفصیل پہلے آ چکی، وہ آیت نمبر 9 میں بیان آئے گی. اور حفاظتی تدبیر کیا ہے، بچنے کے لیے کیا، پریونشن کے لیے کیا کیا جائے، وہ تفصیل آئے گی. اور آخری دو آیات ہیں آیات 10-11 مرض نفاق کا علاج، اور وہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی مختصر بیان کیا تھا، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. تو یہ آیات کا تجزیہ، 11 آیات سورۃ المنافقون اور 2 رکوع اس میں ہیں. اب آئیے آیات کا تجزیہ کر لینے کے بعد ان آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنا باقاعدہ مطالعہ اب آگے بڑھاتے ہیں سورۃ المنافقون کی آیات کے حوالے سے. آیات 1-3 مرض نفاق کے ابتدائی تین درجات کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے. آئیے پہلی آیت کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی منافق آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بلا شبہ یہ منافقین واقعی جھوٹے ہیں. یہ پہلی آیت ہے سورۃ المنافقون کی، اور یہیں سے نفاق کے درجات کا بیان شروع ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشست میں حقیقت نفاق پر ہم نے گفتگو کی تھی، تو ذکر آیا تھا جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کرنا، اور دین کی جو اجتماعیت چل رہی ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے قائد اور ساتھیوں سے دل کے اندر بغض اور عداوت پیدا ہو جانا. یہ چار باتیں چار درجات کی صورت میں ہمارے سامنے پچھلے درس میں آ چکی ہیں. اب مختصراً سورۃ المنافقون کے مطالعے میں ان کو ہم سمجھ رہے ہیں. چلتے ہیں تشریح کی طرف. پہلی بات، نفاق کا پہلا درجہ جھوٹ بولنا. منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے پہلو تہی کرتے اور اپنی عملی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے بار بار یقین دہانی کراتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. دال میں کالا تھا اور اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت سے فرار، اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد سے فرار، اور اپنی اس کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے تھے. چنانچہ آگے لکھا ہے اس آیت میں منافقین کے جھوٹا ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ جھوٹ ہی مرض نفاق کا پہلا درجہ ہے، یعنی دینی تقاضوں سے اعراض کے لیے جھوٹا عذر تراشنا. جھوٹا عذر لیم ایکسکیوزز جنہیں کہا جاتا ہے، بہانے پیش کرنا. تو جھوٹ بولتے تھے، میری بیوی کی طبیعت کا مسئلہ ہے، میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ آ گیا، اور قتال فی سبیل اللہ سے، اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے، اللہ کی راہ میں وقت لگانے سے فرار اختیار کرتے تھے. جھوٹ بولنا پہلا درجہ ہے نفاق کا. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ارشاد ہوا اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، پس وہ رکتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کچھ شک نہیں کہ برا ہے عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ یہ سورہ منافقون کی دوسری آیت ہے، اور اگلے دو درجات کا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ پہلا یعنی دوسرا درجہ اس آیت میں پہلا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے نفاق کا دوسرا درجہ بیان ہو رہا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے سے اعراض پر شرمندگی، جواب دہی اور تادیبی کاروائیوں سے بچنے کے لیے اپنی قسموں کو پناہ گاہ بنانا۔ لفظ آیا تھا ڈھال بنانا، ڈھال ہوتا ہے کسی وار کو روکنے کے لیے، جیسے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی تھی گزشتہ ادوار میں۔ تو منافقین کیا کرتے تھے، کوئی تادیبی کاروائی نہ ہو جائے، کوئی پوچھ گچھ نہ ہو جائے، ہمیں لائن حاضر نہ کر دیا جائے، تو پہلے تو جھوٹ بولا تھا، اب اپنے جھوٹ میں وزن پیدا کرنے اور لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے اور تادیبی کاروائی سے بچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ یہ دوسرا درجہ ہے نفاق کا جو اس مقام پر بیان ہوا۔ پھر نفاق کا تیسرا درجہ، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکنا تاکہ ان کی کمزوریاں نمایاں نہ ہوں۔ جی ناظرین کرام، یہ تیسرا درجہ پچھلے پروگرام میں بات ہو چکی ہے، آپ کو یاد آ رہا ہوگا۔ اب دوسروں کو کیوں روک رہے ہیں؟ اس سے کہ دوسرے دین کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں تو ان منافقین کا پیچھے رہنا واضح ہو جاتا ہے، ان کی کمزوری واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب یہ دوسروں کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ یہ نمایاں نہ ہوں اور ان پر انگلی نہ اٹھے یا ان پر کوئی تادیبی کاروائی کا معاملہ نہ آ جائے، بجائے اس کی کہ خود بھی آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، نہ، دوسرے بڑھنے والوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تاکہ ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں نہ ہو جائے۔ تین درجات آ گئے، جھوٹ بولنا، نمبر دو جھوٹی قسمیں کھانا، نمبر تین دوسروں کو آگے بڑھنے سے روکنا۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ منافقون کی اگلی آیت ہے آیت نمبر تین، ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ آیت نمبر تین کا ترجمہ ہے سورۃ المنافقون کے حوالے سے۔ یہ حرکت کیوں ان میں پیدا ہوئی، یہ نفاق کے مرض میں کیوں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ لکھا ہے، ایسے منافقین کا ذکر ہے جو خلوص کے ساتھ ایمان لائے تھے لیکن بعد ازاں دین کے تقاضوں سے پسپائی اختیار کی اور ایمان حقیقی سے محروم ہو گئے۔ کون لوگ ہیں؟ ایمان لائے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں تفصیل آ چکی ہے، منافق اولاً کافر نہیں ہوتا، منافق اولاً مسلمان ہوتا ہے، اسلام قبول کیا ہوتا ہے اس نے، مگر جب دین کے تقاضے آنا شروع ہوں، کون سے تقاضے؟ نماز کی حد تک نہیں، اللہ کے دین کی دعوت پھیلانی، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنی، کبھی انفاق، کبھی قتال، کبھی ہجرت، کبھی کچھ اور تقاضے، تو اب یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے، یہ ہے طرز عمل نفاق والا۔ پھر یہ ایمان حقیقی سے محروم ہو گئے، کلمہ پڑھنے والے تو رہے مگر کفرو، ایمان حقیقی سے محروم ہو گئے، جو ایمان کے تقاضے ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے تو یہ عملی اعتبار سے کفر ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ اس مقام پر تو اس انداز میں آیا، تاہم ایک آیت پچھلے پروگرام میں پیش کی گئی تھی، وہ آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 137 اور 138 میں، اور اس کشمکش کو واضح کیا گیا، ارشاد ہوا وہاں پر، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 137 138، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ہی انہیں راہ یاب کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے منافقوں کو آپ بشارت سنا دیجئے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں دو تین مرتبہ ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، کفر میں بڑھتے چلے گئے، یہ اندر کی کشمکش ہے، پچھلی مرتبہ اس پر بات ہوئی تھی۔ مراد کیا ہے؟ ایمان تو لائے مگر اب پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، عملی تقاضوں سے فرار اختیار کرنا شروع کیا تو نفاق کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے، اس آیت میں اعلانیہ یا قانونی کفر کا ذکر نہیں، نفاق کا کل معاملہ قلب سے متعلق ہے۔ قلب میں ایمان ہے تو انسان مومن ہے، اور اگر قلب میں ایمان نہیں تو پھر اس کے منافق ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ پیش کی تھی، دوسروں کا نہیں، یہ بات ہے اپنے لیے، اپنا جائزہ لینے کے لیے، کہیں نفاق دلوں میں آ تو نہیں رہا، اور ایمان کے تقاضوں سے فرات اختیار تو نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، تین آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، اگلی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ المنافقون کی آیات 4-8، یہاں جو ذکر مزید آئے گا انشاءاللہ وہ ہے مرض نفاق کا چوتھا درجہ اور اس مرض کی ہلاکت خیزی۔ اصلا یہ موضوع آیت نمبر 5 میں ہمارے سامنے آئے گا، تاہم ہم نے بریکٹ کیا ہے آیات 4-8 کو مرض نفاق کا چوتھا درجہ اس کے بیان کے حوالے سے، اور اس مرض کی ہلاکت خیزی اس کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 4، ارشاد ہوا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو ان کے ظاہری جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کرتے ہیں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعَ لِقَوْلِهِمْ، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا وہ خشک لکڑیاں ہیں جو دیوار سے لگائی گئی ہیں يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر زور کی آواز کا رخ اپنی طرف سمجھتے ہیں هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، وہ دشمن ہیں ان سے بے خوف نہ رہنا قاتلهم الله انا يؤفكون، اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں سے لوٹائے جاتے ہیں۔ اس آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے اہل ایمان کو کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں منافقین کے طرز عمل کے حوالے سے، اور ان کے انجام کی طرف بھی اس مقام پر اشارہ ہو رہا ہے، اور اگلی آیت پھر آیت نمبر 5 میں چوتھے درجے پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 4 کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے ہے، لکھا ہے منافقین ظاہری اعتبار سے اپنے مال و دولت اور تن و توش کی وجہ سے ہر شخص کو مرغوب کر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے دنیا پرستی اگر دل میں آ جائے تو ظاہری ڈیل ڈول تو ہوگا، اور آگے پیچھے ہٹو بچوں کی صدائیں بھی ہوں گی، اور کچھ دنیا کی جائیدادیں اور مال و اسباب بھی جمع ہو جائے گا، تو اپنے ظاہری ڈیل ڈول کی بنیاد پر یہ دوسروں کو مرغوب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا اس مقام پر۔ مزید آگے لکھا ہے معنوی اعتبار سے یہ اس قدر بزدل ہوتے ہیں کہ دشمن کے حملے کا نشانہ بھی خود کو سمجھتے ہیں، اور جہاد کے لیے مال و جان کی قربانی کی ندا کا رخ بھی اپنی طرف سمجھ کر گھبرا اٹھتے ہیں۔ ندا کا مطلب پکار ہے، ندا کا مطلب آواز یا پکار، اور ظاہری ڈیل ڈول تو بہت دنیا پرست ہے تو خوب ہوگا، باقی آپ اندازہ کر لیجئے، لیکن حقیقت میں کوئی کردار نہیں۔ ذرا کوئی مسلمانوں پر آزمائش کا معاملہ آنے لگے گا تو سمجھیں گے ہماری تو موت آنے والی ہے، جان چھوڑاؤ یہاں سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ظاہر میں تو ڈیل ڈول ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی کردار نہیں، کردار کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ جب ایمان کی دولت سے ہی اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے تو بنیاد بچے تو کیا بچے آخر۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ نے اس آیت میں منافقین کو مسلمانوں کا پوشیدہ دشمن قرار دیا کہ یہ آستین کے سانپ ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہا جائے۔ ان کو کہا کہ دشمن ہے، ان سے ہوشیار رہنا۔ معلوم ہوا کہ آستین کے سانپ یہ زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی امت کو اندر کے جو آستین کے سانپ ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ اللہ نے تو چوکنا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان اور ایمانی بصیرت ہمیں عطا فرمائے، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جہاں نفاق کے چوتھے درجے کا بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت ہے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، آؤ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت مانگیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سر ہلا دیتے ہیں انکار میں، وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں يَصُدُّونَ، کہ وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اس حال میں کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پانچویں آیت ہے سورۃ المنافقون کے حوالے سے، اور پہلا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے منافقین کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت کا معاملہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آیت نمبر 5 میں نفاق کے چوتھے درجے کا بیان آئے گا، وہ یہ مقام ہے جہاں ذکر آ رہا ہے کہ منافقین میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض اور عداوت پیدا ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگلے نقطے میں ناظرین کرام جو گفتگو آ رہی ہے وہ دیگر ساتھیوں کے حوالے سے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی بات آ رہی ہے، اور اب تشریح میں جا رہے ہیں مخلص ساتھیوں کے حوالے سے بھی منافقین کے دلوں میں بغض اور عداوت پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اسی حوالے سے آگے لکھا ہے یہ مرض نفاق کا چوتھا درجہ ہے، یعنی مخلص ساتھیوں اور قیادت سے دشمنی، بغض اور نفرت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس وقت قیادت رسول اللہ فرما رہے تھے علیہ السلام، اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت مخلص صحابہ کرام کی تھی، مگر منافقین کا معاملہ کیا ہے، ساتھیوں سے بھی اور قیادت کر رہے تھے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے بھی بغض اور عداوت پیدا ہو گئی۔ یہ نفاق کے حوالے سے چوتھا درجہ ہے، اور اسی کو پہ کہا جائے گا پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ چنانچہ لکھا ہے یہ اس مرض کا آخری درجہ ہے جس کے بعد انسان پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جاتا ہے، یہ بیماری لا علاج ہو جاتی ہے اور انسان شعوری نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غیر شعوری طور پر شروع تو ہوا، مگر اب شعوری سطح پر پہنچ کر معاذ اللہ، وہاں تو یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر سے بغض اور عداوت پیدا ہو گئی، معاذ اللہ، اور صحابہ کرام سے بھی۔ یہ ہے نفاق کے مرض کی گھٹیا پن اور گراوٹ کی انتہا، اور یہ چوتھا درجہ جو کہ ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتا ہے۔ آئیے ناظر کرام، یہ چار درجات اب تک ہم نے سمجھے ہیں، ان کے حوالے سے ایک سمری آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ یہ مرض نفاق کے درجات، پہلا درجہ، انسان اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے جھوٹا عذر پیش کرے، پہلی آیت میں ذکر آ گیا۔ دوسرا درجہ، اپنے بہانے میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا، آیت نمبر دو میں ذکر آ چکا۔ تیسرا درجہ، اپنی کمزوری چھپانے کے لیے دوسرے ساتھیوں کو دین کے لیے قربانی دینے سے روکنا تاکہ وہ بھی انہی کی طرح ہو جائیں، اور ابھی ہم نے چوتھا درجہ سمجھا آیت نمبر پانچ کے مطالعے کے بعد، مخلص ساتھیوں اور قائد سے دشمنی، یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نفاق سے محفوظ فرمائے۔ ناظر کرام، پانچ آیات کا مطالعہ مکمل ہوا، اگلی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اور امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز میں آج ہم چوتھے حصے کے آخری درس کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ سورۃ المنافقون کے مطالعے پر مشتمل ہے۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، آیت نمبر چھ سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ پچھلی پانچ آیات میں نفاق کے چار درجات کا ذکر ہمارے سامنے آیا تھا، اب اس کی ہلاکت خیزی کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر چھ کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں، سوا ان علیہم، برابر ہے ان کے حق میں، استغفرت لهم، آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، ام لم تستغفر لهم، یا مغفرت طلب نہ کیجئے، لن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے، اور اس مرض نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے۔ یہ آیت پہلے بھی پیش کی گئی حقیقت نفاق کے عنوان کے تحت، آئیے اس کا تشریح کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لکھا ہے، مرض نفاق کی ہلاکت خیزی کا بیان، روز قیامت ہمارے لیے نجات کی ایک امید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفاعت کا حصول ہے، منافقین کے حق میں یہ دعائے شفاعت قبول نہ ہوگی، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے شفاعت سے کوئی محروم ہو جائے، منافقین اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دعائے شفاعت سے محروم ہوں گے، اللہ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ فرمائے۔ آگے مزید لکھا ہے، یہ بات اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ کسی کو زبردستی رائے ہدایت پر لے آئے، جو لوگ دیدہ و دانستہ فسق و فجور کے راستے پر چل رہے ہوں انہیں زبردستی ہدایت دینا اللہ کا ضابطہ نہیں۔ دیدہ و دانستہ، جانتے بوجھتے، جنہوں نے خود جانتے بوجھتے دین سے اعراض کیا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی محنت سے اعراض کیا، جانتے بوجھتے پیچھے ہٹے دین کے تقاضوں سے، اب زبردستی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا، یہ اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی دو آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے ناظرین کرام، سورۃ المنافقون کی آیات 7-8، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہم الذین یقولون، یہی ہیں جو کہتے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ چلے جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق نہیں سمجھتے، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچے، لیخرجن الاعز منہا الاذل، تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اور عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ یہ دو آیات ہیں، سورۃ المنافقون آیات 7-8، اور آیت نمبر 8 پر پہلا رکوع مکمل بھی ہوتا ہے اس سورت کا، اور خاص ایک تنازع میں یہ آیات ہیں۔ آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پس منظر میں غزوہ بنی مستلق کے فوری بعد کا ایک واقعہ، جس سے منافقین کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بغض و عداوت کا اظہار ہوتا ہے۔ جی ناظرین کرام، تفصیلی واقعہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کر سکتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی نے اس سفر سے واپسی پر، غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، نبی اکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ باتیں کہیں، معاذ اللہ۔ صحابہ کرام کے تعلق سے گستاخانہ باتیں کہیں، معاذ اللہ۔ وہیں ایک صحابی تھے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بات پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کو بلایا، اس نے صاف جھوٹ بول دیا، میں نے تو نہیں کہا۔ ان صحابی کی پوزیشن پر معاملہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات عطا فرمائی، اور ان صحابی کی گویا کے برات کا اعلان کیا، وہ سچے تھے اور عبداللہ بن ابی جھوٹا تھا، اس بات کو اللہ نے واضح فرمایا۔ بڑے گستاخانہ اس نے جملے کہے کہ ہم مدینہ واپس تو آ جائیں، ہم عزت والے ہیں، ہم دوسروں کو جو کہ ذلیل ہیں ان کو نکال دیں گے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، یہ گستاخانہ باتیں کہیں عبداللہ بن ابی نے۔ آگے لکھا ہے اس آیت کے تعلق سے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک دل اور مخلص مسلمان کے قول کی توثیق و تصویب کی، اور منافقین کی غلط بیانی اور ناپاک عزائم کا پردہ چاک کر دیا، اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو صفائی پیش ہو گئی اور منافقین کا پردہ چاک ہو گیا۔ ہاں یاد رہے کہ یہ کلمہ پڑھتے تھے دنیا میں، ان کے لیے سب سے بڑی سزا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اور وہ پچھلی نشست میں پڑھ چکے، جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے یہ منافقین۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیت نمبر 8 کا مطالعہ مکمل ہوا، اس کے بعد اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اگلے رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، اب آئیے اس کا مطالعہ شروع کرتے۔ نفاق کے چار درجات کا بیان آ چکا ہے، اور نفاق کی ہلاکت خیزی وہ ذکر بھی آ چکا، منافقین کے معاملات کے حوالے سے ان کا پردہ چاک کر دیا گیا، یہ تفصیل بھی آ چکی۔ اب آیت نمبر 9 کا مطالعہ ہے حفاظتی تدبیر کے حوالے سے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9، مرض نفاق کا سبب اور اس کی حفاظتی تدبیر۔ ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے پروگرام میں حقیقت نفاق کے موضوع کے تحت، تبھی آج تشریح مختصر ہی آپ کے سامنے اس نشست میں رکھی جا رہی ہے، سورۃ المنافقون کے حوالے سے کیا سبب ہے اور کیا حفاظتی تدبیر ہے، پریونٹیو کیور کیا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 9 کے تحت۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، غافل نہ کر دے تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کریں گے، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 کا، پچھلے نشست میں مختصر اس کو ہم نے بیان کیا تھا، اب آئیے اس کی مزید تشریح یہاں پر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے مرض نفاق کا سبب مال اور اولاد کی محبت۔ ناظرین کرام، اصلاً تو یہ ہے دنیا کی محبت، نفاق کو مرض کہا گیا نا، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، اور دنیا کی محبت کے دو بڑے بڑے عنوانات ہیں، مال اور اولاد کی محبت، ٹھیک، اور اسی میں ڈوب کر انسان، یا ان محبتوں میں ڈوب کر انسان اللہ کے دین سے فرار اختیار کرتا ہے، اور نفاق کا مرض شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تفصیل پچھلے پروگرام میں آ چکی ہے۔ اب اگلی بات ہے حفاظتی تدبیر، پریونشن کیا کریں، یہ پریونٹیو کیور کیا ہوگا، ذکر یعنی ہر دم اللہ اور اس کے احکامات کو یاد رکھنا۔ ناظرین کرام، ذکر کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کا درس دوسرے حصے میں سیریز کے، وہاں ذکر ہم نے کیا تھا، استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی کیا ہے، دل میں اللہ کو یاد رکھنا، اور جب بندہ دل میں اللہ کو یاد رکھے گا تو اللہ کے احکامات کو بھی یاد رکھے گا، فرما برداری کی روش اختیار کرے گا، نفاق گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، ورنہ یاد الہی سے غفلت ہو تو نفاق کی طرف بھی بندہ جاتا ہے اور شیطان کے حملے کا بھی شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے اس حوالے سے، انسان جب بھی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، غفلت ہو تو شیطان حملہ کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جب ذکر الہی سے بندہ دور ہوا تو روح ملا نا، اب شیطان بھی ان ہوگا اور وہ نفاق کا مرض بھی شروع ہوگا۔ تو حفاظتی تدبیر ہے دوام ذکر، اللہ کا ذکر تفصیل آئی تھی نماز میں بھی، تلاوت میں بھی، اور مسنون اذکار میں بھی، اور اللہ کا ذکر یہ بھی کہ اللہ کے احکامات پر عمل ہو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا بندہ ان سے بچتا رہے، یہ عملاً اللہ کا ذکر 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ منافقون کی اگلی دو آیات، وہاں علاج بتایا جا رہا ہے، چلتے ہیں ان آیات کے مطالعے کی طرف۔ اور آخری دو آیات ہیں سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11، مرض نفاق کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوا اس مقام پر قرآن حکیم میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، فاصدق واکم من الصالحین، تاکہ میں صدقہ کر لیتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا اس کو جس کی موت آ جاتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ، اور اسی پر سورۃ المنافقون کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات لکھی ہے، مرض نفاق کا سبب مال کی محبت، مال اور دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، یہ پچھلی بات آ چکی ہے ہمارے سامنے۔ علاج کیا ہے؟ سبب تو تھا دنیا کی محبت، علاج ہے انفاق۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی پچھلی نشست میں آ چکی ہے، نفاق کا علاج کیا ہے؟ بقول ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک الف کا اضافہ، نفاق سے پہلے سیدھے ہاتھ پر ایک الف کا اضافہ کریں تو انفاق، یہ اس کا علاج ہے۔ پچھلی بات کیا تھی؟ پریونٹیو کیور کیا ہے؟ اس بیماری سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دوا میں ذکر الہی، ہر آن اللہ کا ذکر۔ لگ گئی تو اب آپریشن کرنا ہوگا، آپریٹو کیور کیا ہے؟ وہ ہے انفاق، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ آئیے اس بات کو مزید سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے، علاج انفاق، یعنی مال جیسی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مال خرچ کرنے سے انسان کے باطن سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ مال کی بڑی شدید محبت ہے انسان میں، قرآن کہتا ہے سورۃ العادیات میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان میں مال کی بڑی شدید محبت ہے، اور مال کی محبت دنیا کی محبت کا عنوان ہے۔ تو اس مال کو نکالو گے تو دنیا کی محبت نکلے گی، تب باطن کا تزکیہ ہوگا، ایمان کی بھی پھر آبیاری ہوگی، اور اعمال بھی تم آگے بڑھو گے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت میں بھی تمہارے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس مال کو خرچ کرنا، اس مال کا انفاق کرنا، اور ہم باتیں تفصیل سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، زکوٰۃ تک محدود نہیں رہنا۔ پہلے حصے میں اس سیریز میں آیت البر ہم نے پڑھی تھی نا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، وہاں خرچ کرنے کا بیان الگ ہے، زکوٰۃ دینے کا بیان الگ ہے، اور وہ حدیث پیش کی گئی تھی، ان فی المال لحق سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ مال حلال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید آگے بڑھاتے ہیں بات کو، لکھا ہے، اگر انسان نفاق کے علاج کے لیے انفاق نہیں کرتا تو بالآخر موت تو آنی ہی ہے، اس وقت وہ اپنی تمام دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، اگر خرچ نہیں کر رہے تو کیا اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، یہ گاڑیاں، نہ جانے کیا کچھ، 2 فٹ نیچے جائیں گے تو کچھ ساتھ نہیں جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جا رہا۔ بہتر ہے اللہ کے بینک میں جمع کر دیں، جی ہاں، دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں لگا دیں، دی بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں لگا دیں، ریٹرن گارنٹیڈ بائی، ناٹ بائی اے لمیٹڈ کمپنی، ریٹرن گارنٹیڈ بائی اللہ دی آل مائیٹی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ گارنٹی دیتا ہے، تو بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں لگائیے، ورنہ چھوڑیں گے۔ بہرحال وراثت کے لیے بھی چھوڑتا ہے مال بندہ، پیچھے بھی تقسیم ہو، لیکن ہمارے ساتھ جانے والا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ لکھا ہے، اگر انسان نفاق کے علاج کے لیے انفاق نہیں کرتا تو بالآخر موت تو آنی ہی ہے، اس وقت وہ اپنی تمام دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ ذکر آیا تھا موت کا، آگے لکھا ہے، جب ایک بار موت آ جائے تو پھر اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اللہ کے ہاں طے ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جائے، وقت اس کا معین آ جائے، وہ مؤخر نہیں ہوتی. اسٹاپ رائٹنگ کی آواز لگے گی، یور ٹائم از اپ، یو ہیو ٹو موو، اور اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی. آج جو لگانے کا تقاضا ہے وہ مہلت سے پہلے پہلے ہے. موت آئی تو مہلت ختم ہو جائے گی، اور موت آنی ہے اور اپنے وقت پر آنی ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. اور جب وقت آ جائے تو پھر مہلت نہیں ملتی. غرق ہوتا فرعون بھی ایمان لایا تھا. قرآن بتاتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں، غرق ہوتا ہوا فرعون ایمان لا رہا ہے، اللہ کہتا ہے اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ محفوظ رکھے. اور آخری نقطہ اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے، اسی طرح موت کی جگہ بھی طے شدہ ہے، واللہ خبیر بما تعملون. موت کی جگہ بھی طے شدہ ہے، اور جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں یا ارادہ کیے بیٹھے ہیں وہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے. اللہ خوب واقف ہے میرے اور آپ کے اعمال سے. ناظرین کرام، انفاق کے حوالے سے تقاضا آیا، تو آئیے انفاق کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انفاق کے معنی کیا ہیں اور انفاق کے حوالے سے تقاضا کیا آ رہا ہے، آئیے اس کو تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انفاق کے معنی، کسی شے کو خرچ کرنا یا کھپا دینا. کسی شے کو خرچ کرنا یا کھپا دینا. نفقت دراہم، درہم ختم ہو گئے، کھپ گئے، لگ گئے، استعمال میں آ گئے. انفاق کے معنی کسی شے کو خرچ کرنا یا کھپانا. آگے لکھا ہے، وسیع مفہوم کیا ہے، ہر اس شے کو خرچ کرنا جس پر انسان کو اختیار حاصل ہو. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 میں ذکر آتا ہے. چنانچہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس سیریز کا جو چھٹا اور آخری حصہ ہے وہ سورۃ الحدید کے بیان پر مشتمل ہے. وہاں ذکر آئے گا کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، سورۃ الحدید آیت نمبر 7، اس میں سے خرچ کرو جس پر ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے. صرف مال ہی کا خرچ، اس کا تقاضا نہیں آتا. جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا، جو نعمتیں عطا فرمائی، جو صلاحیتیں عطا فرمائی، جو کیپیسٹیز اللہ نے عطا فرمائی، ان سب کے کھپانے کا، لگانے کا، خرچ کرنے کا تقاضا آیا ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے، گویا مال کے علاوہ جسمانی صلاحیت، اولاد، املاک یعنی جائیداد وغیرہ کو اللہ کی راہ میں لگانا بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے. اور محتاجوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی خرچ کا ایک پوائنٹ ہے، موقع ہے. تاہم اس چوتھے حصے میں تواصی بالحق کا بیان آیا، حق کی وصیت، سب سے بڑا حق اللہ کا، اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد، اس کے دین کو قائم کرنے کی محنت، اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش، اس کے دین کو نافذ و قائم کرنے کی جد و جہد. آپ کی میری صلاحیتوں، آپ کی میری اولاد، آپ کی میری جائیدادیں، آپ کا اور میرا اختیار، اگر جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اس سب کو کھپانے اور لگانے کا بہترین میدان ہے. لتکون کلمۃ اللہ العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے. یہ سب، جان، مال، اولاد، وقت، صلاحیتیں، جائیدادیں، املاک، تعلقات، اختیارات، پی آر، سب کچھ جب اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگائیں گے تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شمار ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، سورۃ المنافقون کا بیان مکمل ہوا. ایک بات پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، آج پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں. مرض نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ کن کو ہے؟ لکھا ہے، مرض نفاق کا سب سے زیادہ خطرہ ان لوگوں کو ہے جن پر دین اسلام کے اصل تقاضے، یعنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کلی اطاعت کرنا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا، اور دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرنا واضح ہو چکے ہیں. اب اگر وہ ان تقاضوں کی ادائیگی سے اعراض کرتے ہیں تو مرض نفاق میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پچھلے پروگرام میں بھی اور آج بھی بات رکھی گئی، منافقین بھی مسلمان تھے، اسلام قبول کیا تھا، سمجھا تھا دین کو، پھر پیچھے ہٹے تھے. ہم پر بھی واضح ہے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی خود بھی کرنی، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، دین کو پھیلانے کی ذمہ داری بھی ادا کرنی، اور اقامت دین، نفاذ دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جن پر یہ تقاضے واضح ہیں اور اب وہ اعراض کریں، وہ پیچھے ہٹیں، تو پھر یہ ہے نفاق کا سفر جو شروع ہوتا ہے. مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہے. اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہم سب کے دلوں کو نفاق سے پاک فرما دیجئے. ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ المنافقون کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی کے ساتھ اس سیریز کا چوتھا حصہ بھی آج مکمل ہوا. آج ہم نے مطالعہ کیا مطالبات قرآن سیریز میں حصہ چہارم کا درس ششم، چوتھے حصے کا چھٹا درس. جہاد سے اعراض کی سزا نفاق ہے، سورۃ المنافقون کی روشنی میں بات ہمارے سامنے تفصیلاً آ گئی اور چوتھا حصہ بھی مکمل ہوا. اور پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح پانچ سوالات کوئز کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. سورۃ المنافقون کے درس کے حوالے سے پہلا سوال نوٹ کیجئے گا، زیر بحث درس میں نفاق کے کتنے درجات بیان ہوئے؟ 3 یا 4 یا 5 یا 6 درجات؟ دوسرا سوال نوٹ کیجئے گا، دوسرا سوال ہے، مرض نفاق کے آخری درجے پر نفاق کس کیفیت میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ شعوری نفاق یا غیر شعوری نفاق یا عملی نفاق یا کوئی جواب درست نہیں؟ ناظرین کرام، تیسرا سوال اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے اور نوٹ فرمائیے گا، مرض نفاق کا سبب کیا ہے؟ ذکر سے غفلت یا آباء و اجداد کی محبت یا وطن کی محبت یا مال و اولاد کی محبت؟ چوتھا سوال نوٹ کیجئے، دینی تقاضوں سے اعراض کے لیے جھوٹا عذر تراشنا نفاق کا کون سا درجہ ہے؟ پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا چوتھا درجہ؟ اس کے بعد پانچواں اور آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا، مرض نفاق سے بچنے کی حفاظتی تدبیر کیا ہے؟ دنیا سے قطع تعلق اختیار کرنا یا انفاق یا ذکر یا ہمیشہ سچ بولنا؟ ناظرین کرام، پانچوں سوالات مکمل ہوئے اور آپ روانہ کرتے ہیں ہمیں MQ.QuranAcademy.com پر، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور انشاءاللہ اگلے پروگرام سے مطالبات قرآن سیریز کے پانچویں حصے کا مطالعہ شروع کریں گے جس کا موضوع ہوگا تواصب صبر انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.